الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 12ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے. اللہ کا پیغمبر ہے حضرت حود، قوم عاد کی طرف آئے، قوم کو اللہ کی بندگی، اللہ کے توحید کا پیغام دیا، ساتھ یہ بھی بتایا میں اس سے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے. قوم نہ مانی اور کہنے لگی حود تمہیں تمہاری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لگتا یہ ہے تمہاری یہ بھیکی بھیکی باتوں کی وجہ ہمارے معبودوں کی گستاخی کا نتیجہ ہے، تم نے ہمارے معبودوں کی بے ادبی کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو. حضرت حود نے فرمایا تم اور تمہارے سارے معبود اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی ذات پہ مجھے بھروسہ ہے، تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے. پیغمبر بہت بڑا اللہ کی ذات پہ اعتماد کرنے والی شخصیت ہوتی ہیں، وہ مخلوق کے سارے اندیشوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا کرتی ہے. حضرت حود کے بعد قوم ثمود کا تذکرہ ہے، حضرت صالح آئے، انہوں نے بھی اپنے قوم کو اللہ کی بندگی، اللہ کی توحید کا پیغام دیا. قوم کہنے لگی صالح ہمیں تو تم سے بڑی امید تھی کہ کوئی نئی لیڈرشپ آئے گی اور اچھا نوجوان، تمہیں تمہارے اندر ایک اچھی صلاحیتیں اور نوجوانی نظر آ رہی تھی کہ تم قوم کو تم دن بدلو گے اور قوم کی تم حالت بدلو گے، یہ کیا تم اللہ کی بندگی اور توحید کی باتیں کرنے لگے ہو، ہم سے تمہیں بڑی امید تھی. تو صالح فرمائے لگے اللہ کا حکم ہے، میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں، اس کے میرے پاس وحی اور دلائل آئے ہیں، میں اس سے رو گردانی کر کے مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا دیکھو یہ اونٹنی ہے، پہاڑ سے نکلی ہے، حاملہ ہے، یہ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، میری نبوت کی سچائی کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. قوم نے اسے ذبح کر دیا، قوم پر اللہ کا عذاب آیا. حضرت ابراہیم کے پاس انسانی شکل میں فرشتے آئے خوشخبری لے کر، ابھی گھر میں تھوڑی دیری ہوئی تھی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی درجے کے مہمان نواز تھے، انتہائی درجے کے مہمان نواز، جلدی سے ایک بشرا ذبح کیا، بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا. مہمان آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہے، فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے نہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ابراہیم نبی ہیں لیکن غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے بھائی، سامنے انسانی شکل میں فرشتے ہیں، نبی کو یہ بھی کوئی نہیں پتا یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے، جب ہاتھ نہیں بڑھے تو ڈر گئے. اس لیے کہ ہمارا رواج یہ تھا جو جس کا نمک کھا لے کسی گھر میں تو آدمی مطمئن ہوتا یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اور کوئی کسی کا نمک نہ کھائے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ خطرہ ہے، شاید یہ گھر میں کسی اور مقصد کے لیے آیا ہے. نمک ہمارے ہاں جو کچن میں کام کرتا ہے بس اوقات وہی لوٹ کے لے جاتا ہے، عجیب نمک ہے. ہاں تو وہاں عرب زبان جاہلیت کے اندر بھی ایسا ہی تھا، جے نمک کھا کر اس گھر والے کو نقصان نہیں پہنچانا. جب دیکھا کھا نہیں رہے تھوڑے سے ابراہیم گھبرائے، حضرت آنے والے فرشتوں نے کہا آپ نہ گھبرائیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو بیٹی کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں. آپ کی بوڑھی بیوی پردے میں سن رہی تھی، جب اسے نے آواز سنی کہ بیٹا یہ 100 سال میرے شوہر کی عمر ہو چکی ہے اور میں بھی بوڑھی اور بانجھ ہو چکی ہوں اور یہ آنے والا پیغام دے رہا ہے بیٹا، تو یوں ہاتھ مارا، فضحکت، یوں ہاتھ مار کر ہنسنے لگی، ہمارا بھی بیٹا ہوگا اور کیسے ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا تعجب کیوں کرتی ہو، تمہارے گھر پہ تو اللہ کی خاص رحمت اور برکت ہے، تمہارے گھر پہ تو اللہ کی خاص رحمت اور برکت ہے، اللہ نے بیٹا اسماعیل دیا، پھر اسحاق دیا، پھر پوتا یعقوب دیا. اور پھر فرشتوں نے بتایا ہمارے آنے کی ایک غرض اور بھی ہے، قوم لوط کی ہلاکت. تو حضرت ابراہیم تھوڑے سے جذباتی سے ہو گئے، فرمان لگے وہاں تو میرا بھتیجا ہے، لوط ہے، کیسے ہلاک کرو گے؟ اللہ نے کہا یجادلونا، جھگڑا کرنے لگے، میرا بھتیجا بھی وہاں ہے، تو ساتھ یہ بھی اللہ نے کہا، ابراہیم بڑے نرم دل اور بڑے ہی شفقت کرنے والے، تو فوراً فرشتوں نے کہا لوط اور ان کے ماننے والوں کو ہم محفوظ کر دیں گے اور اس قوم کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ انسانی شکل میں تھے، خوبصورت جوانوں کی شکل میں تھے، اور قوم لوط بدنصیبی کے انتہائی درجے پر موجود تھی کہ وہ ہم جنسی کے مرض میں مبتلا تھی، ہم جنسی کے مرض میں مبتلا تھی۔ جب یہ خوبصورت نوجوان دیکھے تو نادان، جسے کہیں کہ جن کی پستی کی کوئی انتہا نہیں تھی، وہ سمجھے کہ ہمارا شکار آ گیا، اور وہ دوڑتی ہوئی آئے اپنی گندی ذہنیت کے ساتھ۔ حضرت لوط سمجھے نہیں کہ یہ میرے مہمان فرشتے ہیں، گھبرا گئے کہ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے میری قوم آج رسوا کر دے گی، اور انہیں کہنے لگے میری بیٹیاں موجود ہیں، رشتہ کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، یہ ہے، مجھے اپنے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ جب حضرت لوط کی یہ گھبراہٹ فرشتوں نے دیکھی تو فرشتوں نے کہا اپنا گھبرائیں، یہ ہماری طرف نہیں آ سکتے، آپ راتوں رات یہاں سے نکلے، پیچھے مڑ کی بھی نہ دیکھیں، اپنی بیوی کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ وہ ایمان نہ لائی، وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں ہیں، آپ راتوں رات نکل جائیں۔ اور پھر اللہ نے اس بستی کو ان فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پہ اٹھایا، جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ اوپر، اور پھر وامطرنا علیہم حجارہ، پتھروں کی بارش کی، اور ایسے مسومہ ان پر نشان لگے ہوئے تھے کون سا پتھر کس کو لکھنا ہے۔ اس انداز سے اللہ نے قوم لوط کو برباد کیا۔ پھر مدین کا تذکرہ ہے، قوم مدین، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، لین دین میں، معاملات میں انہیں ناپ تول میں کمی اور خیانت سے روکا، اور انہیں امانت اور دیانت کی تعلیم اور ترغیب دی۔ قوم سے نے کہنے لگی، قوم اب تک تو تم نماز کی بات کر رہے تھے، اب تم ہمارے معاملات کے اندر بھی دخل دینے لگے ہو، کیا تمہاری نماز ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر من چاہی اور اپنے فیصلے نہ کریں؟ تو حضرت شعیب فرما لگے، اللہ کا حکم تمہیں سنا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے تم پر وہ حالات نہ آئیں جو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط پہ آئے۔ قوم کہنے لگی، اگر ہمیں تو ہمارے میں کوئی زیادہ معزز تو ہے نہیں، اگر تیرے خاندان کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تیرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے اور اپنے علاقے سے جلا وطن کر دیتے۔ تو حضرت شعیب فرمانے لگے، کتنے کم بخت ہو، تمہیں میرے خاندان کا لحاظ ہے، اللہ کا لحاظ نہیں ہے، اللہ کا لحاظ نہیں ہے، جس کا میں پیغمبر بن کے دنیا میں آیا ہوں اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اس قوم کو ہلاک کیا، اور موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اللہ نے فرعون کی بربادی کا تذکرہ فرمایا، فرمایا ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، یہ سب انسانوں کا اپنا کیا ہے، پھر ان پر بربادی اور ہلاکت آتی ہے۔ اللہ کسی قوم کو تبھی ہلاک کرتا ہے جب وہ قوم ظالم بن جاتی ہے، جب وہ قوم ظالم بن جاتی ہے۔ اللہ کے فرمردار، نیکی کی زندگی کرنے والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور بدی اور نافرمانی کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا، آپ کو یہ سارے واقعات سنائے، پیغمبروں کے حالات ان پر بھی آئے ہیں، آپ استقامت کا مظاہرہ کریں اور اپنی نبوت کی ذمہ داری ادا کرتے رہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی کے داڑھی مبارک پہ چند بال سفید ہو گئے تھے، کسی نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کے داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے؟ فرمایا، ہاں، ہود کی ان آیات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ وہ آیت ہے فاستقم، آپ استقامت کا مظاہرہ کریں، اور پیچھے قوموں کی ہلاکت اور پیغمبروں کی ازمائش کا تذکرہ ہے، فرمایا اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سارے واقعات کے بعد فرمایا، یہ سارے پیغمبروں کے واقعات اللہ کے رسول کے زبان سے، یہ آپ کی سچائی کی علامت ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سورہ یوسف میں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بہترین قصہ ہے، احسن القصص۔ حضرت یوسف کے قصے میں اللہ کے نبی کی زندگی سے بڑی مناسبت ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے حسد کیا، تو آپ کے قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ کنویں کے اندر چند دن تک رہے، آپ ہجرت کرتے، جب کنویں کے اندر آپ چند دن رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر چند دن تک روپوش رہے، آپ کنویں سے نکلے اور پھر آپ کا آہستہ آہستہ عروج شروع ہوا اور آپ کو اللہ نے سلطنت تک پہنچایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار سے نکلے، مدینہ پہنچے تو پہلی اسلامی ریاست کے سربراہ بنے. تو وہ مناسبت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور پھر جب آپ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی آپ کے پاس آئے بعد میں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا آج کے بعد آج تم پہ کوئی زیادتی نہیں اور تمہاری غلطی پہ تم پہ کوئی سزا نہیں. اللہ کے نبی جب فتح مکہ آئے تو آپ نے اپنے قریشی بھائیوں سے کہہ دیا، آج میں نے بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. یہ ایک واقعہ ہے، احسن القصص، بہترین واقعہ. 12 بھائی تھے، 12 بھائی تھے، اور 12 بھائیوں میں بنیامین آپ کا ماں شریک بھی تھا، باپ شریک بھی تھا. باقی 10 بھائی باپ شریک تھے، ماں شریک نہیں تھے. آپ دونوں کی والدہ، ان کا انتقال ہو چلا تھا، باقی 10 بھائیوں کی والدہ موجود تھی. آپ کو خواب آئی، کیا دیکھتے ہیں؟ ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے، آپ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. ابا کے سامنے خواب پیش کی. اب یعقوب نے فرمایا بیٹے اس خواب کا تذکرہ بھائیوں سے نہ کرنا، اس لیے کہ شیطان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گندگی میں اور کسی حسد میں مبتلا کر دے، تذکرہ نہ کرنا. بھائی دیکھتے تھے، چھوٹے بھی تھے اور یتیم بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، ماں بھی کوئی نہیں تھی، ابا کی خاص توجہ تھی. تو بھائیوں کو حسد ہوا، مشورہ ہوا، کنویں میں ڈالتے ہیں، ہمیشہ کے لیے جان چھٹ جائے گی، باپ کی توجہ لے لیں گے، باپ سے غلطی کی معافی مانگ لیں گے. یوں باپ کو سیر کے نام پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے، واپس لوٹے کا بھیڑیا نے کھا لیا ہے، ہم دوڑ لگانے نکلے تھے، پیچھے سے بھیڑیا نے کھا لیا ہے، یہ قمیض دیکھیے خون آلود ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نے جب قمیض خون آلود دیکھی، اور قمیض ہے بڑی صاف سلامت، پھٹی ہوئی کہیں نہیں، سمجھ گئے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی سے امید رکھتا ہوں. اب کنعان دیہات ہے، وہاں قریب کنویں میں موجود ہے، اللہ کا نبی یعقوب ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں بیٹا کہاں ہے، پتہ کوئی نہیں بیٹا کہاں ہے. اتنے میں ایک تاجروں کا وفد آیا، پانی کی غرض سے انہوں نے ڈول کنویں میں ڈالا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رسی پکڑ کے اوپر آ گئے. وہ خوبصورت سا بچہ دیکھ کر انہوں نے کہا قیمتی سامان ہے، جا کے مصر کے بازار کے اندر اس کی قیمت لگائی، اسے بیچنے لگے. وہاں کا وزیر خزانہ بے اولاد تھا، وہ بھی وہاں خریداروں میں شامل ہوا، اس نے خریدا، اپنی بیوی سے کہا بیٹا بنا لیں گے، اسے اپنے پاس رکھو. تو ازمائش کا وقت شروع ہو گیا، ایک بھائیوں کی زندگی سے ازمائش آئی، اور ایک نئی ازمائش کا شکار، ایک نئی ازمائش سے واسطہ پڑ رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بھائی، مصیبتیں اور ازمائشیں آدمی کو بلندیوں پہ لانے کے لیے آیا کرتی ہیں. آدمی ان پر صبر کر لے، آدمی ان میں استقامت کا مظاہرہ کرے، اور آدمی عفت اور پاکدامنی کا مظاہرہ کرے، تو ازمائشیں اور تکلیفیں آدمی کو بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں. ایک نیا فتنہ آیا، وہ جب جوانی چڑھنے لگی، خوبصورت بھی تھے، سیرت بھی خوبصورت تھی، ظاہر بھی خوبصورت تھا، وہ عورت فتنے میں مبتلا ہو گئی. اس لیے بھائی ہمارے نبی نے کیا بتایا، ہمارا نبی نے یہ بتایا اجنبی مرد، اجنبی عورت تنہائیوں میں نہ ہو، اس لیے کہ جہاں دونوں تنہائی میں ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا. زلیخا کو نہ خلوت ملتی، نہ فتنے میں مبتلا ہوتی، نہ تنہائی ملتی، نہ برائیوں کی یہ منصوبہ بندیاں کرتی. تنہائی ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ، اجنبی مرد عورت کے ساتھ، حرام ہے. تو اللہ کے نبی فرما تیسرا وہاں شیطان ہے. ایک ازمائش آ گئی، آپ تو غلام تھے نا، آپ کو تو خریدا گیا تھا، آپ کو مجبوری تھی اس گھر کے اندر، آپ کو تو مزار سے خرید کر وہ لے کر گئے تھے. اور جب اس نے آگے بڑھی، اپنی حرام خواہش کا تقاضا کیا، تو حضرت یوسف نے دیکھا اللہ کے احسانات کا سوچا اور فوراً وہاں سے دوڑے. وہ اپنے تمام تر حسن کے ساتھ آئی اور اپنے تمام تر انتظامات کے ساتھ سارے دروازے بھی اس نے بند کر رکھے تھے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان سے بن سکتا تھا وہ کر لیا, دوڑ پڑے. میرے عزیزو, کوئی کتنی ہی برائی میں کیوں نہ ہو, اپنی سی ہمت کرے آگے پھر اللہ کی قدرت دیکھے, اپنی سی کوشش کرے پھر آگے اللہ کی قدرت دیکھے. یہ نہیں ہو سکتا خود برائی میں چھلانگ لگا دے اور کہے کہ میں اب برائی سے کیسے بچوں, برائی کے اندر خود دھکیلا جائے بیٹوں کو اور پھر کہے کہ میرے بچے برائی سے بچ جائیں. نہ, اپنی سی بچنے کی کوشش کیجئے. نسقیکم مما فی بطونہم من بین فرض, دیکھا نہیں یہ دودھ کتنے گندے ماحول سے نکلتا ہے, وہاں گوبر بھی ہوتی ہے اور وہاں خون بھی ہوتا ہے اور درمیان سے اللہ صاف ستھرا آپ کو دودھ پلاتا ہے نا. ہاں, لیکن آپ نے تھنوں کو ہاتھ لگایا ہے, آپ نے اس کے اوپر محنت کی ہے. ایسی برائی کے ماحول سے نکلیے پھر دیکھیے اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں. حضرت یوسف کے اس واقعے میں یہ سبق ہے, آپ دوڑے اور جیسی دوڑے واستبق الباب, دروازے کھڑتے چلے گئے, کھلتے چلے گئے, ٹالے ٹوٹتے چلے گئے. اللہ اللہ ہے, اللہ بڑی قدرت والا ہے. جیسی دروازے سے باہر نکلے تو وہاں وزیر خزانہ اس عورت کا شوہر موجود ہے. اب اس کی بولتی ہی بدل گئی, بولتی ہی بدل گئی. کیا تیرے حرم میں اس نے حملہ کر دیا, تیری عزت سے یہ کھیل رہا تھا. ایک دم اس کی زبان بدل گئی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دفاع کیا, اس نے زیادتی کی ہے, اس نے مجھے گندگی کی طرف بلایا ہے. وہاں ایک آدمی نے فیصلہ کیا, دیکھو بھائی اگر قمیض پیچھے سے ہے تو اس کا مطلب یہ عورت جھوٹی ہے, یہ پیچھے سے پکڑ رہی تھی, اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے یوسف جھوٹے ہیں, حملہ آور تھے وہ اپنے آپ کو بچا رہی تھی. دیکھا قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے, سمجھ گئے قصور عورت کا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا تیری غلطی ہے. اور پھر قرآن نے ایک اور بات کی, عورت یوں تو میرے نبی نے بتایا نیک عورت بہترین سرمایہ ہے اس دنیا کا اور انسانی زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے, اسلامی معاشرے کی قیمتی دولت ہے. نسلیں بنتی ہیں, قومیں بنتی ہیں, اولادیں بنتی ہیں, گھر سنورتے ہیں, گھر سنورتے ہیں, سوسائٹی بنتی ہے. لیکن اگر عورت آوارہ ہو جائے اور اپنے اوقات کو بھول جائے, شرم و حیار کا جوہر وہاں سے نکل جائے, فرما ان کیدکن عظیم, پھر ان کا مکر بھی بہت بڑا ہے. شیطان کا مکر چھوٹا, ان کا مکر بہت بڑا ہے. اس کا تذکرہ بڑی خبر تھی, یہ بڑی خبر تھی اس سوسائٹی کے اندر, بات پھیل گئی, بات پھیل گئی, زبانوں پہ آ گئی. غلام کو اپنا دل دے بیٹھی اور غلام سے اپنا منہ کالا کرنا چاہ رہی تھی. اس خاتون نے جب اپنے ان برائیوں کے تذکرے دائیں بائیں سوسائٹی میں سنے تو ایک دسترخوان سجایا, دعوت پہ بلایا اور دعوت پہ پھل بھی رکھ دیا, چھریاں بھی رکھ دی. اور پھر حضرت یوسف کو کسی کام کے لیے بلایا تو جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی, دیکھتی ہی رہ گئی, ہوش نہ رہا انہیں. اور مارے پھل کی چھریاں پھلوں پہ چلانے کے انگلیوں پہ چلا بیٹھی, وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, انگلیاں کاٹ بیٹھی. اور انہیں ہوش تب آیا جب اس کے اندر سے خون کے قطرے گرنے لگے اور کہنے لگی قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, قسم خدا کی یہ تو بشر ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے. اس عورت کو موقع ملا, تم مجھے اس کے بارے میں ملامت کر رہی تھی نا, میں تو مجبور ہو گئی تھی, لیکن ہے بڑا پاک دامن, ہے بڑا پاک دامن, میں نے بھی اپنی, اگر اس نے میری چاہت نہ پوری کی تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گی, میں اسے جیل میں ڈال دوں گی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے جھولی پھلائی, اے اللہ جیل جانا پسند ہے لیکن شرم و حیا کا جوہر دینا یہ گوارا نہیں. اے اللہ جیل کی مصیبت برداشت ہے لیکن گناہ کی مصیبت یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی. جیل کی تنہائی, کوٹھری, بھوک, تکلیفیں سب برداشت ہیں لیکن تیری نافرمانی برداشت نہیں ہو سکتی. جیل میں پھینک دیا. یہ گناہ بھی ایسا تھا, حسن بھی موجود تھا, دولت بھی موجود تھی اور طاقت بھی موجود تھی, اقتدار بھی موجود تھا. گناہ کے پیچھے, اس گناہ کے پیچھے حسن بھی موجود تھا, دولت بھی موجود تھی, اقتدار بھی موجود تھا. بتائیے اس گناہ میں کتنی طاقت ہوگی جس کے پیچھے حسن بھی ہو, طاقت بھی ہو اور دولت بھی ہو. ورنہ اگر گناہ کے پیچھے حسن ہوتا ہے یہی آدمی کے لیے کافی ہے, بس اوقات گناہ کے پیچھے دولت ہو یہی آدمی کو
آدمی جسے کہیں کہ منڈی کا سامان بن جاتا ہے، بکتا ہی چلا جاتا ہے، اگر اس گناہ کے پیچھے اقتدار ہو تو لوگوں کے ہاں آج سب سے بڑا معبود اقتدار، عہدے، منصب ہیں، اس پر سب قربان کر دیتے ہیں۔ یہاں گناہ کے پیچھے ساری چیزیں موجود ہیں۔ حضرت یوسف کی پاک دامنی دیکھیے، پھر بھی اس گندگی سے بچ گئے، جیل میں چلے گئے۔ جیل میں چلے گئے، جیل میں دو آدمی اور موجود تھے جنہیں سزا ملی تھی کہ انہوں نے وقت کے بادشاہ کو زہر دیا ہے اور قتل کرنے کی سازش کی ہے۔ آپ کی نیکی، پارسائی اور آپ کے بلند اخلاق، چند دنوں ہی کے اندر جیل والے آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ ان کو خواب آئی کہ ایک ٹوکرا سر پہ ہے، اس سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ دوسرے کو خواب آئی، وہ پھلوں سے شراب بنا رہا ہے۔ دونوں نے آ کر خواب پیش کی، یوسف تعبیر بتا دیجیے نا، تعبیر بتا دیجیے نا۔ دیکھا حضرت یوسف نے، یہ مجھ سے مانوس ہیں۔ کہا تمہیں خواب بتاتے ہیں، لیکن خواب سے پہلے اللہ کی بڑائی سمجھا دی، اللہ کی عظمت سمجھا دی، اللہ کا تعلق بتایا، توحید سمجھا دی، اسلام کی تعلیم دے دی، پہلے وہ سمجھایا۔ یہ ہیں اللہ کے نیک بندوں کی شان، بجائے اس کے کہ اپنے پرستار بنائیں، اللہ کا بندہ بناتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنا پرستار بنائیں، وہ لوگوں کو اللہ کی بندگی پہ ڈالتے ہیں۔ یہی شان ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت کی بات دی اور پھر تعبیر بھی بتائی۔ سر پہ ٹوکڑا کیا مطلب؟ اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اس کو سزا ہو جائے گی۔ دوسرا، شراب نوچوڑ رہا ہے، اس کی رہائی ہو جائے گی۔ جب یہ خواب کی تعبیر سنی اور جس کے لیے سزا کی بات ہوئی، اس نے کہا ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے۔ کہا جیسی بھی کہہ رہے تھے، اب تعبیر تو ایسی ہی ہوگی۔ جس کی رہائی کی امید تھی، اس نے کہا بادشاہ سے جا کے ہمارا بھی تذکرہ کر دینا، ایک بے قصور جیل میں پڑا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ نے اسے بھلا دی، اس کو وہ بات بھول گئی۔ بادشاہ کو خواب آئی کہ اس نے دیکھی سات بالیاں سرسبز اور پھر خوش، اور بیل سات، اور پھر اس کے بعد طاقتور اور پھر سوکھی ہوئی۔ یہ ایک خواب دیکھی، اپنے متعلقین سے پوچھا خواب کی تعبیر کا، ایسی خیالات ہیں۔ تو وہ جو شخص جو رہا ہو کے آیا ہوا تھا، اسے حضرت یوسف کا خیال آیا کہ وہ خواب کی تعبیر کے بڑے ماہر ہیں۔ فوراً کہا آپ مجھے جیل بھیجیے، ایک شخص وہاں جیل میں پڑا ہے، وہ آپ کی خواب کی تعبیر بتائے گا۔ آپ وہاں گئے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا خواب کی تعبیر، بادشاہ کو خواب آئی ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا اب پھر ہمیں یاد، ہم پھر یاد آ گئے، جب ہماری بات آئی تو ہم بھولے ہوئے تھے، اپنا مقصد آیا پھر یاد آ گئے۔ نانا، پیغمبر ہوتا ہے اور بہت بلند اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی بتائی۔ تعبیر بتائی قحط آنے والا ہے، تدبیر بتائی کہ پہلے سبزہ ہوگا تو گندم کو بالیوں میں رکھنا، جتنی ضرورت ہو بس اتنا نکالتے رہنا، اس کو 7 سے بجائے 14 سال تک اس سے اپنی ضرورت پوری کرنا، پھر اس کے بعد خوشحالی اور فروانی ہوگی، تو قحط کے سالوں کے اندر بھی تمہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ تو تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی۔ جب بادشاہ کو یہ خواب بتائی، تعبیر بھی بتائی، تو بڑا متاثر ہوا، کہا اسے لے کے آؤ۔ اب حضرت یوسف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہا میں باہر آؤں گا، پہلے ان معاملہ اور عورتوں کا مسئلہ حل ہو جائے اور معاملہ واضح ہو جائے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ میں بے قصور ہوں۔ اس لیے کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے اپنا کردار صاف رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، دین کے کام کرنے کے لیے اپنا کردار بہت واضح اور صاف رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ پتہ چلے، ایسا نہیں کہ مجھ پہ رحم کیا گیا، تھا تو میں مجرم، مجھ پہ رحم کیا گیا اس لیے رہائی ہوئی، بلکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں بے قصور تھا۔ عورتوں کو بلایا گیا، سبھی نے اقرار کیا، اعتراف کیا، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پاک دامن ہے، اس میں نے نہ اللہ کی خیانت کی اور جس کے ہاں ٹھہرا نہ اس کے حرم میں خیانت کی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت یوسف نے فرمایا میں اپنے نفس سے نہیں مطمئن، میں اپنے آپ کو پارسا نہیں کہہ رہا، میں تو یہ صرف اس لیے کر رہا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا کردار اس معاملے میں بہت صاف ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ آپ کو وزیر خزانہ بنایا گیا اور پھر آہستہ آہستہ مصر کی سلطنت آپ کے سپرد ہوئی۔ تو جہاں آپ کے والد رہتے تھے، وہ قحط کے مسائل کا شکار ہوئے، آپ کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، آپ نے انہیں غلہ دیا، پوچھا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے، آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کے آنا، پتا تھا پہچان گئے, بھائی نہیں پہچانے, اس کو بھی ساتھ لے آنا ورنہ غلہ آئندہ نہیں ملے گا. ابا کے پاس گئے, ابا بن یمین کو بھی ساتھ بھیج دیں تاکہ غلے کے لیے ایک اونٹ اور بھی مل جائے. غلہ بھی انہوں نے دے دیا اور واپس وہ پونجی اور رقم بھی واپس کر دی. بڑے مطمئن بڑے خوش ہوئے. ابا کو تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ بن یمین کے ساتھ تم وہی سلوک کرو جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا ہے. اللہ کی شان معاملہ کچھ ایسا ہی ہوا. پھر دوبارہ آئے, بن یمین کو بھی لے کے آ گئے اور بن یمین سے حضرت یوسف نے اکیلے میں بتا دیا, میں تیرا بھائی یوسف ہوں. وہ اس کو بتا دیا, باقی بھائیوں کو نہیں بتایا. اور جب پھر انہیں روانہ کرنے لگے تو ان کے سامان بن یمین کے سامان میں وہ پیمانہ رکھ دیا جس سے غلہ ناپا جاتا تھا. اور جب غلہ روانہ ہونے لگے تو ایک نے آواز لگا دی, پیمانہ غائب ہے بھائی, جس کے سامان میں ملے گا اس کی گرفتاری ہو جائے گی, جس کے سامان میں ملے گا اس کی گرفتاری ہو جائے گی. تلاشی شروع ہوئی بن یمین کے سامان سے. یہ ایک تدبیر تھی بن یمین کو اپنے پاس ٹھہرانے کی. او بھائی واپس لوٹے, باپ کے سامنے استذکر کیا, باپ بہت زیادہ پریشان اور فکر مند ہوئے اور ان بھائیوں کو بھی بڑی شرمندگی اور رسوائی ہوئی. اس کا تذکرہ فرمایا, پھر باپ رو رو کر ایسی کیفیت ہوئی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی, آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. اس لیے کہ ان کے سامنے یوسف کا بلند کردار تھا جو خواب میں انہیں پتا چلا تھا, تو غم بھی بہت تھا. اس کا تذکرہ فرمایا, پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا نے کہا, جاؤ بن یمین کو تو لے کے آؤ. جب دوبارہ آئے اور انہوں نے آ کر اپنے گھر کے حالات بتائے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا, تم یوسف کو جانتے ہو؟ تو وہ حیران ہوئے کہ اس بادشاہ کے زبان پر یوسف کا تذکرہ کیسے. تو نظریں اٹھا کر دیکھی تو فوراً پہچان گئے, کہا آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی بن یمین ہے. اور جاؤ ابا کے پاس یہ میری قمیض لے کے جاؤ اور اس کے آنکھوں پہ رکھنا, بینائی واپس آ جائے گی. ابھی یہ قافلہ وہاں سے چلا ہی تھا مصر سے, ادھر حضرت یعقوب اپنے بیٹھنے والوں سے کہنے لگے, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اللہ ہے بھائی, وہاں کنویں میں موجود ہے, یوسف کا پتہ کوئی نہیں, مصر سے قمیض چلی ہے, اللہ نے خوشبو پہنچا دی ہے. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, جو چاہے اللہ کر سکتے ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا, پھر ابا کو بھی لے کے آئے اور اما کو بھی لے کے آئے, بھائیوں کو بھی لے کے آئے اور سب نے آ کر سجدہ تعظیمی کیا. پہلے شریعت میں سجدہ تعظیمی کی گنجائش تھی, جیسے ہمارے السلام علیکم ہیں ان کے سجدہ تعظیمی تھا. جیسے ہی سجدہ تعظیمی تخت پر کیا تو حضرت ابراہیم حضرت یوسف فرمانے لگے, یہ ہے وہ خواب جو آج اللہ نے پوری کر دی, یہ ہے وہ خواب جو اللہ نے پوری کر دی. اس کا تذکرہ فرمایا, یہ ساری خبر اللہ کے نبی نے بتائی ہے, اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر ہیں, تبھی تو یہ تاریخی واقعہ اور سالہ سال پہلے کی یہ پوری داستان آج اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن کی شکل میں جاری ہے. اس کا تذکرہ فرمایا, پھر ایمان والوں سے کہا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اللہ کی طرف. اور اللہ کے نبی نے بتایا, یہ ہے میرا راستہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ. اس راستے میں آزمائشیں آتی ہیں, پیغمبروں پر بھی آئی ہیں. ایسی جھنجھل ایسے پیغمبر جسے کہیں کہ ان کو جھنجھوڑا کیا, پوچھنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی. پھر اللہ کی مدد اور نصرت آئی ہے آخرکار, لیکن استقامت شرط ہے, صبر شرط ہے, عفت دیانت شرط ہے, جو حضرت یوسف نے اختیار کی, انہیں اللہ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا. پھر سورہ رعد ہے, اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے, زمین و آسمان کا نظام چلانے والا, آسمان سے بارشیں, مختلف نباتات, پھولوں کا رنگ اور ان کے ذائقے, اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ ہی ہے, اماں کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے, نر ہے یا مادہ, بیمار ہے یا صحت مند, یہ اللہ ہی جانتے ہیں. اور اللہ کی سنت یہی ہے, جب تک قوم اپنی زندگیاں برائیوں کی طرف نہیں لاتی اللہ بھی ان کے حالت برے نہیں کرتا, لیکن جب قوم اپنی حالت خود بدل دیتی ہے پھر اس قوم کے حالات بھی بدل جاتے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا, اللہ پکڑنے پہ آئے پھر کوئی نہیں رو سکتا. پھر حق اور باطل کا تذکرہ فرمایا, فرمایا باطل تمہیں بہت اوپر نظر آتا ہے, غالب نظر آتا ہے, یہ ایسا ہی ہے جیسے سلاب کے اوپر جھاگ, انجام کیا ہے وہ جھاگ سوکھ جاتی ہے. لیکن حق جو ہے, حق کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی کے اندر اس کے اوپر سے آزمائشوں میں بھٹی کے اندر سونا ڈال دیا جائے تو اوپر سے اس کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے, پھر صاف ستھرا ہو کے حق باہر نکلتا ہے. ایسی حق والے کبھی کبھی آزمائش میں آتے ہیں لیکن پھر صاف ستھرا ہو کے باہر نکلتے ہیں, تو بقا حق کو ہے, باطل کو نہیں ہے. فرمایا نیکی کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے اور برائی کرنے والوں کے لیے سزا ہے. ساری دنیا کو مال و دولت بھی فدیہ میں دے دیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک.